بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم قانون اور ایک اہم حصہ جو بیان فرمایا وہ معاملات کا ہے دین کے بہت شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے معاملات اور معاملات میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں پھر ان میں سے ایک حصہ وہ ہے کہ جو حلال کھانے حلال کھلانے اور حلال کمانے سے متعلق ہے جس کی اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی تاکید ہے اور قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ اللہ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے اور احادیث میں بھی سینکڑوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے ترغیب دی ہے کہ حلال کھاؤ حلال کھانے کا اہتمام کرو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو خطاب فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ وعملوا صالحا نیک اعمال کرو انی بما تعملون علیم اور میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں پاکیزہ چیزیں پاک چیزیں اور حلال چیزیں کھانے کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے حلال کھانے پر اللہ پاک کی طرف سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے یا وہ عمل صالح تبھی بنتا ہے جب آدمی حلال کھانے کا اہتمام کرے اس کی بڑی تاکید ہے عمل تو ہوگا صالح ہوگا لیکن صالحیت میں قبولیت بھی ہونا ضروری ہے بہت سے عمل نیک تو ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں قبولیت تو اسی وقت آئے گی جب قبول ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ شرط پائی جائے اور وہ یہ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا قرآن پاک میں اللہ نے سارے رسولوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الرسل مطلب یہ ہوا کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں اب تک جتنے رسول آئے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا جب پیغمبروں سے یہ خطاب ہے تو امتیوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنی اہمیت اس حکم کی ہے اس کے بغیر کوئی امر اللہ کے ہاں مقبول نہیں اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی تو اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہوتا ہے عاجزی انکساری کر رہا ہوتا ہے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے لیکن اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینا بھی حرام ہے اس کا پہننا بھی حرام ہے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی جائے تو مجبور اور مستر کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ورنہ تو اللہ کے لیے تو مجبور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مجبوروں کے دروازے اللہ کے ہاں کھلے ہوئے ہیں اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے لیکن فرمایا کہ یہ اسی وقت ہے جب آدمی اپنے کھانے میں پینے میں پہننے میں اوڑھنے میں ہر چیز میں سچا ہو اور حلال کا اہتمام کرنے والا ہو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائے تو حضور نے فرمایا کہ اپنا کھانا صحیح کرو اپنا کھانا حلال کرو تم مستجاب دعوت بن جاؤ گے پھر حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا سبھی جانتے ہیں امت پر بڑا احسان بھی ہے اس کا کہ قرآن پاک آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آسانی کے لیے زبر زیر پیش وغیرہ اسی کے لگائے ہوئے ہیں مشہور ہے یہی بات لیکن دوسری طرف بہت سے صحابہ کا بھی قتل کیا اس نے بہت سے تابعین کا قتل کیا ہے اولیاء اللہ کا قتل اس نے کیا ہے بہت عجیب و غریب شخص تھا وہ تو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ اولیاء اللہ کی بستی ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ دعا رد نہیں کرتے پھر ان کے ڈرو کہ ان کی بد دعا نہ لگ جائے تم کو تو اس نے ایک مرتبہ دعوت کی ان کی اور دعوت کر کے پورے 40 لوگ تھے سب جم پوری جماعت کو بلایا بلا کر کھانا کھلا دیا اس کے بعد خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ جو میں نے ان کو کھانا کھلایا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور اللہ کے ہاں حرام کی بد دعا اور دعا قبول نہیں ہوتی پھر. تو اس لیے میرے دوستو جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ایک اہم پہلو ہے حلال کھانے اور حلال کھلانے کا، اور حلال کمانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا انسانی طبیعت پر، انسانی اخلاق پر اثر پڑتا ہے، انسان کے مزاج پر اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا. انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی جو ہے نا کیفیات اس سے بدل جاتی ہیں. اور شریعت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے وہ خطرناک ہے. یہ بات ذہن میں رہیں کہ جو چیزیں شریعت میں حرام قرار دے دی گئی ہیں، ناجائز قرار دے دی گئی ہیں، منع قرار دی گئی ہیں، تو وہ یا تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. کبھی کسی فرد کا نقصان ہوتا ہے تو کبھی پوری انسانیت کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے یا لوگوں کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس لیے تجارت کے طریقے جو منع ہیں وہ اسی پس منظر میں منع ہیں. اگر ممانعات کی علتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، وجوہات کو اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا پھر حلال چیزوں میں کئی چیزیں ہمارے لیے منع کر دی گئی کہ بھائی فلاں جانور نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے. چند ہی جانور ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو حرام ہیں. اس کا ریزن اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. کبھی تو وہ چیزیں خود انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کبھی وہ چیزیں انسانیت، انسانی اخلاق کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. بہت سے جانوروں کو اسی لیے منع کیا گیا. انسان جو چیز کھاتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اثرات بھی آدمی کے اندر آنے لگتے ہیں. پھر تجارت کے طریقے، ملازمت کے طریقے، جابس کے جو طریقے شریعت میں منع کیے گئے ہیں، تو اس میں جہاں پر انسان کا نقصان ہے تو وہیں پر انسانیت کا بھی نقصان ہے. سود حرام قرار دیا گیا. اور بات اصل میں اسی موضوع پر آج کا سود نہیں، بلکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جاب اور ملازمت کے حوالے سے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن بنیادی طور پر مبادیات کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں چند بنیادی باتیں ابتدان ذہن میں رکھے ہوں. سود بھی حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے. بظاہر دیکھنے میں، لینے میں، دینے میں بڑا آسان ہے. بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ سود تو وہ سود نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، رشوت کی یہ صورتیں تو وہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی. ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، کم علمی کی بات ہے. سود کے جو مروجہ طریقے ہیں، ان کی بنیاد، ان کی مثال اللہ کے نبی کے زمانے میں پائی جاتی تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی کے زمانے میں جو سود تھا وہ تو فقری کی بنیاد پر، آدمی غریب ہوتا تھا تو لے لیتا تھا، محتاج ہوتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، مر گیا تو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے. وہاں پر سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، اس کے پاس آلریڈی کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب اگر سود قرض ادا کرے گا، قرض کے اوپر سے سود بھی اگر ادا کرے گا تو کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے شریعت نے حرام قرار دیا تھا. آج کے زمانے میں تجارت کے لیے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس کھانا بھی ہے، ان کے پاس پینا بھی ہے، ان کے پاس پہننا بھی ہے، سب کچھ ہے، تجارت کے لیے آدمی لے رہا ہے. تو نبی کے زمانے کا جو سود تھا وہ آج کے زمانے کا نہیں ہے، اس لیے آج کے زمانے میں سود جائز ہونا چاہیے. خیر، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں، شریعت نے جہاں پر بہت سے احکام جو ذکر فرمائے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں شریعت میں، ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے. صورتوں کے بدل جانے کی وجہ سے وہ حقیقت نہیں بدلا کرتی. جیسے سمجھو اس کو کہ شریعت میں شراب حرام قرار دیا گیا، حرام ہے، لیکن اس زمانے میں جو شراب پائی جاتی تھی آج کے زمانے میں وہی شراب ہے. صحابہ کے ہاں پانچ چھ چیزوں کی بنائی جاتی تھی شراب، کھجور کی ہے، انگور کی ہے، کشمش کی ہے، منقے کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. اب آج کے زمانے میں یہ چیزیں چھوڑ کر دوسری چیزوں کی شراب بنائی جاتی ہے. آج آلو سے بھی شراب بنتی ہے، سیب سے بھی شراب بنتی ہے، سڑے ہوئے کھانے سے شراب بنتی ہے، بلکہ شراب تو سڑی ہوئی چیزوں سے ہی بنتی ہے پوری کی پوری. اسی لیے آدمی پینے کے بعد بھی سڑا ہوا ہو جاتا ہے. ظاہر میں اگر سڑا ہوا نہ ہو تو اندر میں سڑا ہوا ہو جاتا ہے، شراب کے اثرات ہیں یہ. ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں شراب کا جو عادی ہوتا ہے نا، 40 سال کی عمر میں اس کا اندرونی نظام جو ہے وہ 60 سال کے بوڑھے جیسا ہو جاتا ہے. ہم ظاہر میں جو ہے نا بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو. وقتی خون کی گرمی جو ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، وہ اسی میں خوش ہے، لیکن جب پھوٹ گیا تب پتہ چلے گا آدمی کو کہ بھائی یہ تو اندر سے خالی تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب کچھ اور ہے. شریعت میں جو منع کیا گیا اس کی جو علت تھی، اس کی جو حقیقت تھی، وہ یہ تھی کہ بھئی شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے. اور اس نشے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے یہ آدمی کیا نہیں کرتا کیا کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے اثرات بد کیا ہوتے ہیں، اس کے قبیب اس کے انجام کیا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو معاشرہ جو خراب ہوتا ہے، آدمی جو اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، آدمی کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے سب جانتے ہیں. نشے میں جو دھوت ہوتے ہیں اندازہ لگائیے، ان کی گھریلو زندگی، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی انفرادی زندگی، ان کے عبادات، ان کے معاملات، ہر ایک میں گڑبڑ ہوتی ہے، وہ تو ام الخبائث ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے زمانے کی شراب اور تھی، آج کے زمانے کی شراب اور ہے، اس لیے وہ ناجائز تھی، آج کی جائز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے جو حرام قرار دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. آج کی شرابوں میں بھی وہ نشہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے حرام ہی رہے گی، زمانے کے بدلنے سے، صورتوں کے بدل جانے کی وجہ سے چیز حرام نہیں ہو جائے گی. اسی طرح سود بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سودی شکل جو پائی جاتی تھی وہ بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. لوگ جیسے اس زمانے میں ضرورت کی وجہ سے سود لیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں تجارت کے لیے بھی سود لیا کرتے تھے. اسٹاکس مارکیٹ کے جو ہے نا آج کے زمانے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آج کے زمانے کی دہ نہیں ہے. تجارت کے جو نئے دروازے کھل گئے، لوگ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کے زمانے سے اس کا رواج تھا. شکلیں اس کی الگ تھیں، اس میں یہ تھا کہ بھئی لوگ اپنے قبیلے والوں کے اپنے قبیلے کے سرداروں کے پاس ہر آدمی قبیلے کا پیسے لا کر جمع کر دیا کرتا تھا، وہ تجارت میں لگایا کرتے تھے. شکل تو موجود ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو سود حرام قرار دیا گیا، بنیادی علت یہی ہے کہ سود انتہائی نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے، آدمی کے لیے. آدمی خود مجبور ہوتا ہے، اس کے اوپر سے جو ضرورت مند ہیں، جو آدمی پریشان ہے، اس سے اگر آپ سود لیں گے، اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے جو ہے نا قرضہ اس کے اوپر چڑھتا چلا جائے. آدمی قرض دیتا ہے اس لیے، قرض کا حکم کیوں ہے؟ قرض کا حکم اس لیے ہے کہ بھائی دوسرے کی مدد ہو سکے. اب یہاں تو آپ تو دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ آیا ہے آپ کے پاس مدد کے لیے کہ بھائی تھوڑے پیسے دے دیں، میری اپنی ضرورت پوری ہو جائے، یا کاروبار میں کچھ حصہ لگا لوں میں، پیسے مل جائیں گے تو گھر چل جائے گا. اور آپ قرض دے کر اس سے 10%, 15%, 20%, 5% سود کا حصہ آپ نے طے کر دیا اپنا. اس کی تو ضرورت تھی، آپ نے اس کی ضرورت اور مجبوری تھی، مجبوری کا ناجائز فائدہ آپ نے اٹھا لیا. اس کے بعد جو ملوث لوگ ہیں ان سے آپ اندازہ لے لیجئے کہ سودی معاملات میں جب سے پڑ گئے ان کے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی کیسی چلتی ہے. پھر تجارت کے لیے بھی جو سود لیتے ہیں، تو اس میں ایک بات سمجھنے کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارتی سود میں قباحت نہیں ہے، بہت بڑی قباحت پائی جاتی ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں اس کو. ایک ایک کروڑ، دو دو کروڑ، چار چار کروڑ، پانچ پانچ کروڑ لوگ یہ سود لیتے ہیں، بینک سے قرضہ اٹھاتے ہیں. جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تجارت کے لیے قرض نہیں ہوا کرتا تھا، یہ بات غلط ہے. اس زمانے میں بھی تجارت کے لیے قرض ہوا کرتے تھے، اس سے قطع نظر. ایک کروڑ روپیہ جو قرض لیتا ہے آدمی، کس کے پیسے لیتا ہے؟ بینک سے جو پیسے لیتا ہے کس کے پیسے لے رہا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے. پیسے تو امت کے پیسے لے کر اپنی تجارت کر رہا ہے وہ، ہم کو معلوم نہیں ہے بینک سے قرض لے رہا ہے، بینک سے قرض لے رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا بینک میں جو پیسے لگا پیسہ رکھا ہوا ہے وہ پیسے استعمال کر رہا ہے وہ. اگر آپ سے کوئی آ کے قرض مانگے گا تو آپ قرض نہیں دیں گے اس کو. بینک قائم ہو گئے تو بینک آپ کے پیسے اس کو دے رہے ہیں. وہ ایک کروڑ لگاتا ہے اور کماتا ہے ایک کروڑ، آپ کو کتنا ملتا ہے اس میں سے؟ آپ کو کتنا مل رہا ہے اس میں سے؟ آپ کو نہیں، آپ کے سرمایے سے لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ وہ کما رہا ہے، آپ کے پیسوں سے کما رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا. اور حکومت آپ کو گورنمنٹ اگر آپ کو جو ہے 1 لاکھ روپے پہ 3,000 روپے دے دی، 2,000 روپے دے دی، 1% 2% اگر آپ نے دے دیا ہے، حکومت نے اگر آپ کو دے دی، تو آپ خوش ہے کہ سود آ رہا ہے، کچھ پیسے آ رہے ہیں جو بینک میں رکھے ہوئے ہیں اب. لیکن وہاں پر وہ جو 100% نفع اٹھا رہا ہے اس، اور وہ آپ کے پیسوں سے نفع اٹھا رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا پھر وہ کاروبار کرتے ہیں، جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے آپ کو آپ کے جو پیسے رکھے ہوئے تھے اس کا 3% 4% دے دیا. لیکن جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، تجارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کمپنیاں قائم کر دیتا ہے، نئے نئے کاروبار لگا دیتا ہے، وہ کاروبار کی چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں، کس کی لگائی ہوئی ہیں؟ وہ اصولاً دیکھا جائے تو آپ کے پیسوں کی لگائی ہوئی ہوتی ہے. وہ کاروبار اس کا لگایا ہوا نہیں ہے، وہ تو آپ کے پیسوں کا لگایا ہوا کاروبار ہے. اب چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں، استعمال میں آ رہی ہیں، اب اس کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، آفس بن گئی، فیکٹری بن گئی، مشنریز بن گئی، اس کے خرچے آ گئے، تو خرچے کہاں سے نکالے گا وہ؟ وہ خرچے اسی میں لگائے گا. جب بیچے گا چیز کو تو اس میں ساری چیزوں کا نفع اور اس کا حساب کر کے بیچے گا. चीज मार्केट में कपड़ा आ गया तो कपड़ा खरीदने के लिए आप जाते हैं, लेकिन कपड़े खरीदने के लिए उसके फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, उसके किराए का, उसके मुलाजमीन का, उसके जितने भी जो अखराजात होते हैं, पूरे के पूरे जिसने कर्ज लेकर ये मिल डाली है, ये कंपनी डाली है, या जो भी डाली है, आपके पैसों की कायम की हुई है वो, और जब वो तिजारत कर रहा होता है तो जितने खर्चे आए हुए हैं उन सब का हिसाब करके मार्केट में जब वो चीज़ आती है और हम उसी को जाकर खरीदते हैं, हमारे पैसों से लगाए हुए कारोबार को हम खरीद रहे हैं, हमारे पैसों से लगाई हुई कंपनी से जो चीजें बन रही होती हैं उसको हम खरीद रहे होते हैं, और सामने वाला जो उससे फायदा उठा रहा है, चीजें बना रहा है, मशीनरियां खरीद रहा है, वो उन सब चीजों का हिसाब करके मार्केट में जब वो चीज हमारे पास पहुंचाता है, हमारे पास लेकर आता है, हम जब खरीदते हैं तो उससे ज्यादा महंगे दामों खरीदते हैं जितना हम दिए हुए होते हैं। यानी एक एक पूरा सर्कल होता है अगर देखा जाए तो, सरमाया हमारा है और हमें ही वो चीज महंगी बेची जा रही है, उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, उसके ऊपर वो है ना पूरा एक चेन होती है पूरी चलती हुई। तो शरीयत ने जो सूद को एक मिसाल में असल में दे रहा हूं वो ये है कि भाई सूद को जो हराम करार दिया है तो यूं ही हराम करार नहीं दिया शरीयत ने, उसमें इंसानियत के खून को जिस तरह चूसा जाता है हमको अंदाजा नहीं है, लोग समझते नहीं है इस चीज को। हमारे पैसों से कारोबार है, नफा भी उठा रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारे खाते में हो रहा है, हमको पता नहीं है। हम तिजारत के नाम पे पैसा दे रहे हैं, हम चीजों के खरीदने के नाम पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं चीजों के लिए पैसा दे रहे हैं जो चीजें हमारे पैसों से, उन सरमायों में पैसे दे रहे हैं जिन सरमायों में, जो सरमाया हमारे कारोबार के लिए, उनके कारोबार के लिए लगाया गया है। तो जो जहां मुमानातें पाई जाती हैं मेरे दोस्तों, वहां पर किसी ने, यानी इतनी कबाहत होती है आपको, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूद देने वालों के लिए ऐलान जंग फरमाया, फइलम तफालू फअदनु बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही, सूर को अगर छोड़ते नहीं हो तो याद रखो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ऐलान जंग करते हैं। अल्लाह का ऐलान जंग करना मामूली चीज नहीं है। अल्लाह पाक ऐलान फरमा दें किसी के लिए कि आओ जंग है मुझसे, जंग करने के लिए आओ। महल्ले के दो आदमी लड़ने के लिए आए तो आदमी घर में भाग भाग के दरवाजा लगा लेता हूँ, ये हालत होती है हमारी, कहाँ लगा लेंगे उनसे, लगा लिए तो मसला अपना ही है, नुकसान अपना ही है। अल्लाह से अगर ऐलान जंग हो गया ना, जो बिल्ला खुदा ना खासा हमारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है। फिर हमारी नतीजा ये होता है कि ये लोग काम के नहीं रहते, फिर आखिरत तो तबाह है ही, दुनिया भी तबाह हो जाती है। ठीक है कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन पैसों के मिलने से दिल का सुकून और राहत जो है ना इनको नहीं मिलती, पैसों में राहत नहीं है, पैसों के जरिए राहत नहीं खरीदी जा सकती, पैसों के जरिए सुकून नहीं खरीदा जा सकता। हम ये सकते हैं कि भाई फलां के पास गाड़ियां बड़ी अच्छी हैं, घर बड़े अच्छे हैं, नौकर चाकर हैं, खिदमत करने वाले, पकाने वाले अलग हैं, कपड़े धोने वाले अलग हैं, झाड़ू पोछे वाले अलग हैं, गाड़ी में बिठाने उतारने वाले अलग हैं, सब कुछ है, दुनियावी माल दौलत सब कुछ है, घर भी बड़ा आसाइश वाला है, राहतों वाला है, घर में फुला है, दो दो लाख चार सात लाख के गद्दे इनके घरों में हैं, सोफे इतने इतने लाखों के हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इन सब के होने के बावजूद उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि घर में जाने के बाद इतनी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद, इतनी राहतों के होने के बावजूद, जहन में और दिल में अगर कोई उनको सुकून मिलता है तो बताइए आप, उतनी महंगी चीज़ों में रहने के बावजूद, उतनी सहूलतों में रहने के बावजूद नींद के लिए तड़प रहे हैं, नींद के लिए गोलियां खा रहे हैं। और एक आदमी गरीब फकीर है, बाहर फिर रहा है सुबह से शाम तक, शाम में नींद आ गई, अपना बिछो ओढ़ना चौरस्ते पे अगर आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो जो है ना सीधा दुकान के सामने, बंद दुकानों के सामने कपड़ा बिछाते लेट जाते सो जाते, सुबह में फ्रेश नहीं उठते हैं। पैसों के जरिए मेरे दोस्तों राहत नहीं खरीदी जा सकती, पैसों के जरिए नींद नहीं खरीदी जा सकती, पैसों के जरिए सुकून नहीं खरीदा जा सकता। सुकून तो आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने में मिलेगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, लोगों याद रखो कि अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह को याद करने में, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में आपको सुकून मिलता है। दुनियावी सहूलतें कोई हैसियत नहीं रखती, दुनियावी राहतें कोई हैसियत नहीं रखती। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक अहम शोबा हमारे लिए जो जिक्र फरमाया है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो बयान फरमाया है, वो मामला से मुताल्लिक है। और मामलात में जो हमारे लिए खास तौर पर तिजारत का, मुलाजमत का, जॉब का जो मसला है, उस पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे अपने मामलात सही हों, खाने का, कमाने का, खिलाने का, कमाने का अंदाज जो है ना हमारे शरीयत के दायरे में हों। बहुत सी मुलाजमतें हैं जो जायज़ नहीं हैं, बहुत से जॉब्स हैं जो जायज़ नहीं हैं हमारे लिए, और हमको जानने की ज़रूरत है वो, और हम कर रहे हैं उसमें मुबतला हैं, हमको अंदाज़ा नहीं है। और याद रखें कि क़ियामत में सबसे पहले सवाल जो होगा पांच चीज़ों के बारे में होगा, उन पांच चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں سکتے اس جگہ سے جب تک کہ اللہ پاک اس سے پانچ سوالات نہ کر لیں. ان پانچ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا. سب سے پہلا سوال ہے قیامت میں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کسی کو, اللہ کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دیں وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کا ضابطہ ہے یہ, اور ضابطے کے مطابق سوال ہونے والا ہے. تو ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہمارے اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا کہاں سے آیا, اگر اللہ پاک حساب لینے کے لیے آ جائیں, اور رتی برابر بھی حساب ہم اللہ پاک کو نہیں دے سکتے. اللہ کی شان اتنی اونچی ہے, اتنا مقام ہے, اتنی بڑی ذات ہے, اللہ کے مقابلے میں حساب کے قابل ہی نہیں ہیں ہم لوگ. اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من نوقش عذب, کہ جس کا حساب لے لیا گیا تو پھر وہ تو عذاب دے دیا گیا اس کو. پھر یہ سمجھ لو, حساب جس کا ہو گیا, یعنی ایک ہے حساب یسیر, جس کو قرآن پاک میں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا, نامہ اعمال ان کو پیش کر دیا جائے گا, اللہ پاک کا ان کے ساتھ فضل کا معاملہ ہوگا. حساب یسیر جس کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک کا فضل ان کے شامل حال ہے. سوال نہیں کیا جائیں ان سے, سوال نہیں کیے جائیں گے ان سے. لیکن امت کا ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جن سے سوالات ہو گئے سمجھ جاؤ کہ وہ پھنس گیا. پھر منو قشا دی بات, جس سے سوالات کر لیے گئے, جس سے تحقیق کی جانی شروع ہو گئی, تو سمجھ لو کہ وہ پھنس گیا. تو پھر ہم کو ضرورت ہے میرے دوستوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کما رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, ہمارا طریقہ جو ہے نا صحیح ہے یا نہیں ہے, جائز ہے یا نہیں ہے, حلال ہے یا نہیں ہے. ہمارے معاملات میں سودی معاملات پائے جاتے نہیں پائے جاتے, رشوت کے معاملات پائے جاتے نہیں پائے جاتے, قمار کے معاملات پائے جاتے نہیں پائے جاتے, کہیں ہم اس میں تو ملوث نہیں ہیں, ناجائز طریقے پر مال تو ہم نہیں کما رہے ہیں, ہمارے اپنے کاروبار ملازمت میں دھوکہ تو ہم نہیں دے رہے ہیں, خیانت تو ہم نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ تو ہم نہیں کر رہے ہیں, حلال کے نام پر حرام تو نہیں کھلا رہے ہیں, چیزیں ہم اگر ہم بیچ رہے ہیں تو اچھی بتا کر جو ہے نا خراب چیزیں تو نہیں بیچ رہے ہیں. ایک بہت بڑا لمبا دائرہ ہے, بہت بڑی دنیا ہے. پھر یہ معاملات میں اگر آپ ملازمتوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایک لمبا پہلو نکلتا ہے, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پر عرض کریں گے. لیکن بنیادی طور پر میرے دوستوں ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے حلال کھانے کا اہتمام ہو, حلال کمانے کا انتظام ہو, اور حلال کھلانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بہت سے کاروباری ہوتے ہیں, تجارت کر رہے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانیں ہیں, دوسری چیزیں ہیں ان کی, گروسری اسٹور ہیں, بیکریز ان کی بنی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں ہیں مارکیٹ میں, حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں. کون سی چیز حلال ہے, کون سی چیز حرام ہے, تمیز ہونی چاہیے ہم کو. تمیز ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کھلا سکتے نہیں کھلا سکتا ہوں, حلال ہے یا حرام ہے. علماء سے پوچھنا چاہیے مسئلے, پھر میری بیکری میں یہ چیزیں ہیں, میری دکان میں یہ چیزیں ہیں, میری گروسری اسٹور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ حلال ہیں یا نہیں ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, حلال تو حلال تھا میرے دوستو, احتیاط کی بنیاد پر جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے, ان کا مزاج ہی تھا. ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دودھ پی لیے, ایک صحابی لائے پیش کر دیا, دودھ پی لیا, دودھ مزے کا دکھا, تو پوچھنے لگے کہاں سے آیا دودھ, تو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین فلاں جگہ سے دودھ آیا ہے, صدقے کے اونٹ تھے. پتہ چلا کہ صدقے کے اونٹ ہیں, اگرچہ کہ امیر المومنین کو گنجائش ہوتی ہے کہ صدقے کا مال جہاں چاہے خرچ کریں صرف کریں, ہوں اسی وقت انہوں نے اپنی حلق میں انگلیاں ڈال کر جو ہے نا پورے کے پورے دودھ کی قے کر دی. فرمایا کہ مشتبہ ہو گیا ہے ہمارے لیے, ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے, ہم میں ہمت نہیں ہے اس چیز کی. ہم کو اگر بتایا جاتا ہے تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ, بھائی بتانے میں ہمارا آپ کے کیا لینا دینا ہے, یہ آپ کی خیرخواہی کے لیے ہے, آپ کی خیرخواہی کے لیے دینی ذمہ داری ہے, اس لیے بتاتے ہیں کہ بھائی حلال اور حرام کا اہتمام کرو, حلال اختیار کرو, حرام سے بچو. اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے میرے دوستو. جیسے اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, ڈاکٹر نے بیماریاں اس کو بتا دی کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر گردہ خراب ہو گیا, تو آدمی لڑنے کے لیے آ جاتا کہ میرے اندر عیب نکالے کیسا آپ, میرے اندر عیب کیسا نکالے آپ. ڈاکٹر بولا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں یہ عارضہ ہے, تمہارے گردوں میں یہ عارضہ ہے, تمہارے دل میں یہ بیماری ہے, تمہارے جو ہے نا رگوں میں یہ, تمہاری ہڈیوں میں جو ہے نا گودے میں کمزوری ہے, فلاں ہیں یہ, کچھ بھی اس طرح کی اگر چیزیں بیان کر دے تو ہم لڑنے کے لیے نہیں جاتے اس سے, بلکہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح ڈاکٹر ہے, مرض کی صحیح تشخیص کر رہا ہے, علاج اس کے پاس ہونا چاہیے. بھائی علماء بھی دوستو, میرے دوستو جو علماء اکرام ہوتے ہیں, جو مسائل بیان کرتے ہیں, حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں, ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, لڑنا نہیں چاہیے ان سے کہ بھائی انہوں نے صحیح بتایا غلط بتایا. غلط ہے تو بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمارے لیے. چاہے جائے کہ ان سے لڑیں, چاہے جائے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, بلکہ ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ پیچھے پڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد میسیجز بن کر جو ہے نا واٹس ایپ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, بدنامی کے اداروں کے لیے چل رہے ہیں, لوگوں کے لیے چل رہے ہیں, فلاں مولانا صاحب کے خلاف میں چل رہا ہے, فلاں ادارے کے خلاف میں چل رہا ہے, فلاں کاروبار کے بارے میں چل رہی ہے. ارے دوستو, آخرت میں اللہ کے ہاں ان چیزوں کی بھی پوچھ ہونے والی ہے, ان چیزوں کا بھی سوال ہوگا اللہ کے ہاں, لوگوں کی عزتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. فرمایا کہ عزت جو ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان اعراضکم واموالکم ان دماءکم واموالکم واعراضکم علی حرام علیکم حرام ان کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سن لو کہ جیسے ایک دوسرے کا قتل حرام ہے تمہارے لیے, عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی حرام ہے تمہارے لیے, جان کا قتل بھی حرام ہے, مال کا تلف کر دینا بھی حرام ہے, عزت و آبرو پر حملہ کر دینا بھی تمہارے لیے حرام ہے. جیسے مکہ معظمہ محترم ہے تمہارے, اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے یہ بات بتائی ہے, عزتوں پر کیچڑ اچھالنا کسی کے شخصیات پر, کاروبار پر, اداروں پر, شرن اس کی بھی پوچھ ہوگی, اور بڑی سخت چیز ہے یہ, بڑی سخت چیز ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, حلال کھانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے, حرام سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. حضرت سنتیں ادا نہ کی ہوں ادا کرنے میں.